فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے کہ میں نے, چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے ہوا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اب بھلے کھانا ہے تو کھا لیجئے. البتہ مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پئیں سوئیں. اور پہلے تو نیت کی بھی تھی تو کھانے پینے کا موقع آیا تو نئے سرے سے نیت کی حاجت نہیں. 1447 ہجری کے ذیقعد شریف کی آج 22ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ اچھی اچھی نیت نے مزید بڑھا لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے, یعنی ہاتھ وغیرہ ملانے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دینے اور دیگر انفرادی کوشش کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب مدنی مذاکرہ جاری ہے, اب سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی محمد راحیل ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسلامی تاریخوں کی کیا اہمیت ہے, نیز ہم روز مرہ کی زندگی میں اسلامی تاریخوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں.
اللہ در اسلامی تاریخ کی تو اہمیت ہی اہمیت ہے, ہم مسلمان ہیں تو پہلے تو خیر ہجری سن کے حساب سے نظام چلتے تھے, اب آہستہ 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 اب وہ اسلامی تاریخ بھول گئے, اور شاید ایک تعداد ہوگی جن کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج مہینہ کون سا ہے, اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا سال چل رہا ہے. ایک تعداد شاید کہوں تو اکثریت ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا, یہاں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ایک تعداد ہوگی جن کو نہیں پتا ہوگا شاید. تو یوں نظام جو ہے نا بالکل چینج ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہجری سن کے تعلق سے بڑی تاکیدیں کی ہیں, جس تاریخ سے ہم آج کل چل رہے ہیں نا انگلش تاریخ, اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے فتح رضویہ شریف میں. لیکن ہم ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام خواص سبھی اس میں لپیٹ میں. میں تو اپنی جو بھی دستخط کرتا ہوں اس میں اسلامی تاریخ لکھتا ہوں, اور پھر اب انگلش بھی ساتھ رکھتا ہوں لیکن اسلامی تاریخ الحمدللہ میں رکھتا ہوں, لکھتا ہوں اس میں. اور بھی بعض اوقات میں یہ دونوں تاریخیں لکھتا ہوں, کچھ لکھنا ہوتا ہے نا, کوشش ہوتی ہے میری کہ میں اپنے اوپر تو اسلامی تاریخ نافذ کرتا رہوں. ہمارے یہاں جو اس دعوت اسلامی کا ذہن, جن کا ذہن ہے مذہبی خاص کر, تو وہ اپنی سالگرہ بھی اسلامی تاریخ پر مناتے ہیں. لیکن افسوس کہ غالب اکثریت شاید یہی ملے گی جو انگریزی تاریخ پر اپنی سالگرہ مناتے ہیں. مجھے پسند نہیں ہے, مسلمان ہیں کچھ تو اسلامی تاریخ کو زندہ رکھیں نا تھوڑا تھوڑا اپنے بعض معاملات میں. دیکھیے ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں کون سا انگلش تاریخ پہ آتا ہے, ایک ایک بتا دیں جو انگلش تاریخ پر آتا ہو. حج کا مہینہ آ رہا ہے نا, حج کا مہینہ چل رہا ہے, ذی الحجہ شریف آیا, یہ سب اسلامی مہینے ہیں نا, اور ذی الحجہ میں تو حج ہوتا ہے, اور نو تاریخ کو مین جو یوم عرفہ جو وہ نو تاریخ ہے جس دن حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے, وہ ہر سال اسلامی تاریخ میں تو ہوتا ہے. حج اسلامی تاریخ میں ہوتا ہے, پھر وہ ہم نے بھی اسلامی تاریخ میں پورا رمضان منایا, روزے رکھے, چاند کے حساب سے ہی ہوا نا سب. پھر عید ہم نے منائی وہ بھی چاند کے حساب سے, بقر عید آئے گی تو چاند کی تاریخ ہجری سن اسلامی سن کے حساب سے ہی منائی جائے گی, کوئی ادھر سے ادھر مطلب ہو جائے دنیا, ہم اسلامی تاریخ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. کہ سارے ہمارے ایونٹس جو ہیں اسلامی وہ سب کے سب ہجری تاریخ ہجری سن اسلامی تاریخ سے ہی منائے جاتے ہیں. یہ اسلامی تاریخ ہجری سن بھی ہے, میں تو اس کو فاروق سن بھی کہتا ہوں, کیونکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن شروع کیا. فاروق اعظم کا تو ایسا سکہ بیٹھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے فاروق کی سن سے اپنے تہوار منا رہے ہیں الحمدللہ. تو اور معاملات میں بہرحال اب وہ نہیں ہے, ترکیب آؤٹ ہو گئی ہے, اب اس کو سیٹ کرنا تو میرے بس کا روگ نہیں ہے. میں قلبی طور پر اسلامی تاریخ سے محبت کرتا ہوں, آپ سب گواہ رہیے گا, مجھے فاروق اعظم سے محبت ہے, انہوں نے جو سن جاری کیا اس سے محبت ہے, اور چونکہ سارے اسلامی تہوار اسی سن سے آ رہے ہیں اسی تاریخ سے آ رہے ہیں تو محبت کے لیے میں مجبور ہوں, آپ بھی ہو جائیے مجبور. کچھ نہ کچھ اسلامی تاریخ اپنے معمولات میں رکھیے تاکہ آپ بالکل ہی بھول نہ جائیں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتے رہے. سالگرہ جتنے بھی مجھے سنتے ہیں جو اپنے منا رہے ہیں انگریزی تاریخ سے, آ جائیں نا فاروق اعظم کے قدموں میں, دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. کہ اب سے ہم اسلامی تاریخ, اچھا پتہ ہی نہیں ہے تو انگلش تاریخ کے حساب سے اسلامی تاریخ نکالی جا سکتی ہے, زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اب وہ کیلنڈر کے حساب سے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اکا دکا آگے پیچھے ایک دن ہو جائے, تو کوئی بات نہیں, کم از کم اسلامی تاریخ آپ نافذ کر دیں اپنے اوپر. کہ اب یہ میرے بچہ جو 10 سال کا ہوا تو 7 سال کا ہوا تو 15 سال کا ہوا تو 3 سال کا ہوا, سب اب اسلامی تاریخ سے. مجھے سمجھ آتی ہے میری مانی نہیں جائے گی, لیکن میں ایک اچھا بولنے والوں میں تو اپنا نام لکھوا لوں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید عبد القادر ہیں, یہ آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سیدی میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچھی داڑھی کے جو سائڈ والے بال ہیں وہ انہیں نہیں کٹوا سکتے, تو بسا اوقات وہ نہ کٹوائیں تو بہت معیوب لگتے ہیں, اور منہ میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کٹوانا یا وہاں سے بلیڈ لگوانا تھوڑا سا کیا یہ درست ہوگا؟
بچی داڑھی یا بچی داڑھی یہ سائڈ پہ نہیں ہوتی، یہ نیچے کا جو ہونٹ ہے نا، یہ نیچے کے ہونٹ کے جو بال ہیں نا، یہ بچی داڑھی کہلاتے ہیں۔ غالباً بچی داڑھی لکھا ہے لغت میں، بچی بچی دونوں شاید پڑھا ہے میں نے، ایسا یاد پڑتا ہے۔ خیر، تو یہ بچی داڑھی، یہ ہونٹ جو ہے نا دوسرا نچلا، اس کے نیچے جتنے بال ہیں نا یہ بچی داڑھی، اور یہ تھوڑا نمایاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے بال بچی داڑھی میں شامل ہیں۔ تو ایک تعداد ہے جو مطلب اب خواص بھی کہلاتے ہوتے ہیں، یہ بھی یوں جو سمجھ نہیں آتی شاید کہ یہ مطلب داڑھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں فتح رضویہ کی بات کرتا ہوں، تو جو میں نے فتح رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا ہے تو وہ یہ ہے کہ نچلے ہونٹوں کے سارے جو بال ہیں یہ بچی داڑھی میں شامل ہیں۔ تو یہ یوں کر کے نکالنا، یہ سائڈوں سے ذرا خوبصورت چمکاتے ہیں، اپنے حساب سے خوبصورت لگتے ہوں گے، مجھے نہیں لگتے، میں سنتوں والا ہوں، تو اس لیے وہ یہ ناجائز ایسا کرنا، گناہگار ہوتے ہیں، اس سے توبہ بھی کریں اور ادھر سے بالوں کو بالکل نہ چھیڑا کریں۔ میرے آپ کو نظر آ ہی رہے نا، میں نہیں چھیڑتا۔ ہاں میں کب چھیڑتا ہوں کہ جب یعنی کہ بڑھ جاتے ہیں نا باز، تو یہ منہ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ شریعت کی اجازت ہے کہ منہ میں جب آ جائے تو جتنے منہ میں آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں یا باتوں میں منہ میں آتے ہیں، اتنے بال کاٹ سکتے ہیں، یہ طرح، ورنہ بلا ضرورت ان کو نہیں کاٹ سکتے۔ سب کے سب جن کی نہیں آئی ابھی نمایاں، وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ، پوری داڑھی رکھیں گے اور بچی داڑھی کو بھی نہیں چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھی نیتوں کا ثواب تو ملتا ہے نا، زندگی نے ساتھ دیا نہ دیا، خدا نہ خاطا بعد میں نہ بھی رکھی کسی نے، تب بھی ثواب اس نیت کا کہ اس وقت نیت میں اگر یہ پرفیکٹ ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ممکن ہوا اسی سال حج کروں گا، میں نیت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے پاس میں جا نہیں سکوں گا، مجھے مطلب اندازہ ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی غیبی ترکیب بن گئی کہ بھائی چلو چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، میں تو حج کے لیے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ تو نیت کرنے میں آپ بھی چلیں گے، چلو ان کو بھی لے لیں گے، چلو تو اچھا آپ بھی آئیں گے، چلو آپ کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ، کیمرہ مین کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی لے لیں گے، سوشل میڈیا والے کو،
سردار آباد والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
آج شاہد ہیں،
رضا رضا حال میں بھی ہمارے کیمرہ مین پیچھے سے شہزاد
عبد الوہاب بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے،
ہمیں بھی
سب چلیں گے انشاءاللہ، جن جن کو آقا بلائیں گے سب چلیں گے، نیت کرنے میں نقصان نہیں ہے، نیت کا ثواب ہے، ہر سال جب تک جیوں گا اللہ نے اسباب مہیا فرمائے حج کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی علی محمد۔
ہم کراچی کے خاموش کالونی قبرستان میں یہاں پر حاضر ہیں، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے مولانا حماد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار موجود ہے، انہی کے قریب میں ان کی بہن یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی کا بھی مزار موجود ہے، ساتھ ہی میں حضرت کی اہلیہ کا بھی مزار موجود ہے، اور قریب ہی میں مولانا حماد رضا خان کے شہزادے حمید رضا خان صاحب کا بھی مزار موجود ہے، اور ان کے بالکل برابر میں ان کے پوتے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر پوتے کے ایک بیٹے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی مزار موجود ہے، اور قریب میں دیگر حضرت سے وابستہ افراد کا بھی قبر وغیرہ موجود ہے۔
ابھی میں اس وقت موجود ہوں مولانا حماد نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جو خاموش کالونی قبرستان کراچی میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے اور مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کا عرس 16 ذی القعدہ ہے۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔
سبحان اللہ، حضرت مولانا حماد رضا خان قادری رضوی عرف نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے پوتے اور مرید، حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، عالم دین، مدرس منظر اسلام بریلی شریف، استاذ العلماء اور صاحب مجاز سلسلہ قادریہ رضویہ تھے. آپ کی تحنیک جد محترم اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست شفقت بھرے ہاتھ سے فرمائی اور آپ کا نام رکھا محمد. آپ کا دوسرا نام حماد رضا اور لقب نعمانی میاں تجویز کیا گیا. آپ کی پیدائش کے دنوں میں بریلی میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. حضرت نعمانی میاں کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو خاندانی طریقہ اور رواج کے مطابق سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھائی اور سلسلہ قادریہ رضویہ میں بیعت بھی فرما لیا. اپنی والدہ محترمہ سے قرآن کریم ناظرہ اور اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھی. آپ کو تقریباً 5 سال اعلی حضرت کی زیارت و صحبت حاصل رہی. علم دین والد محترم حجت الاسلام حضرت علامہ حمید رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور ان سے سبقاً کتب تفاسیر و فقہ پڑھیں. حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اپنے جد امجد کے زیر سایہ پانچ سال تک پروان چڑھتے رہے. جد امجد سے مراد وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نعمانی میاں نے اپنے والد ماجد حجت الاسلام کا پورا زمانہ پایا. سفر و حضر میں استفادہ کرتے دیکھے ساتھ رہتے اور برکتیں لوٹتے رہتے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی. حضرت نعمانی میاں 23 سال کی عمر میں اپنے والد محترم حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کتب تفاسیر و فقہ سبقاً پڑھ کر تقریباً 1357 ہجری مطابق 1938 میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے. 16 ذی قعدہ 1375 ہجری مطابق 26 جون 1956 میں باعتبار سن ہجری یعنی کہ اسلامی سال کے اعتبار سے 41 سال کی عمر میں 41 ایئرس کی عمر میں منگل کے دن وصال فرمایا یعنی آپ کی ڈیتھ ہوئی، وفات شریف ہوئی. آپ کا مزار پرانوار خاموش کالونی قبرستان لیاقت آباد ٹاؤن کراچی میں ہے. رسالہ تذکرہ نعمانی میاں، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تذکرہ نعمانی میاں، اس کے حوالے سے یہ چند باتیں بیان کی گئی. تو یہ کراچی ہی میں ہے اور خاموش کالونی ہے، مطلب یوں نام تو ہم نے بہت پرانا سنا ہوا ہے خاموش کالونی کا، زیادہ شاید مشہور نہ ہو، لیاقت آباد زیادہ مشہور ہے. اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلوچ قیامت سب سے پہلے جنت کی طرف ان کو بلا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے.
کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔
حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔
فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور چاندی اور سونے کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔
قسمت میری چمکا، یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بٹھوا یہ آقا۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے وحشت و تنہائی کے بارے میں فریاد کی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔
پیارے پاپا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ حج کرائے۔
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا۔ یا اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے۔
یہ کلپ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔
حمزہ بیٹا، جہاز کے سفر میں جہاں دیگر احتیاطیں کرتے ہیں، وہاں کھانے پینے کے معاملے میں بھی کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں۔
دوران سفر کھانے پینے میں کیا احتیاطیں کرنا ضروری ہیں؟
حمزہ بیٹا، فلائٹ سے پہلے اور دوران سفر ہلکا اور سادہ کھانا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر یا چکنائی والا کھانا نہ کھائیں، اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔
پیارے دادا جان، بچ جانے والا اضافی کھانا ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں نا، یہ ہمارے ہی پیسوں کے تو ہیں۔
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے اس سوال کے بارے میں؟
ماشاءاللہ، کھانے پینے کے تعلق سے ہوائی جہاز میں بھی احتیاط کی جائے، سفر پورے میں احتیاط کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھانے پینے کے دن بہت پڑے، اگر کھائیں گے پئیں گے کم تو پیٹ ہلکا پھلکا رہے گا، اس طرح کی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اچھا، اب ہوائی جہاز میں کھانا جب سامنے آ گیا، پھر اگر کسی کو نصیحت کی جائے نا کہ کم کھانا ہے، اور تو یہ تھوڑا، خیر یہ تو خاکہ ہے، ویسے بھی کہیں آپ شادی میں جائیں اور مرغ مسلم سامنے ہو، ہے نا، خوشبوئیں لٹارتی چکنی چکنی بریانی، اور ہم اگر قفل مدینہ پیٹ کے قفل مدینہ کا درس دیں گے نا تو جمے گا نہیں۔ تو لیکن سمجھانے کے لیے، یہ تو ہوائی جہاز میں تو کھانا ہی چکنا ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب آدمی کھائے تو یاد کرے بعد میں، جس کا معدہ کمزور ہو، تو اس میں سے مطلب میں نے کہ انتخاب کر کے ایسی غذا کھائے جس کو یہ ہضم کر سکتا ہے، جو کہ نفس ساتھ دے، تو یہ بہت مشکل ہے کہ نفس ساتھ دے، بولے یار سب چلتا ہے بھائی جہاز ہے نا، آج کھا لیتے ہیں بعد میں احتیاط کریں گے۔ تو خیر یہ تو حج کا معاملہ ہے، سفر حج ہے، تو اس میں اگر آپ آسانیاں چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ کھائیں گے پئیں گے کم تو آسانی ہوگی. ورنہ پھر پانچ دن جو ہے نا حج کے مین ایام حج پانچ ہے, ان میں دشواری ہو جاتی ہے, بعض بیچارے بیمار پڑ جاتے ہیں, خوب کھاتے پیتے ہیں, اے سی کے بغیر تو رہنا نہیں ہوتا, وہاں اے سی ہوتے ہیں, پھر اے سی سے نکلے تو فوراً وہ دھوپ گرمی, تو پھر گرمی سے دھوپ سے نکلے مسجد حرام شریف سے مثلاً, پھر اے سی میں داخل ہو گئے تو ایک دم گرم سے ایک دم ٹھنڈا, ایک دم ٹھنڈے سے ایک دم گرم, یہ بدن انسانی کے لیے آزمائش پیدا کرتا ہے. تو یہ خیر اب اس میں تو اپنی کاری نہیں چلتی, کم از کم غذاؤں میں احتیاط اگر کرے تو مفید ہے. اچھا اب جو سوال کیا ہے بچہ ہوا کھانا لے جا سکتے نہیں, یہ تو حقیقت ہے کہ پیسے تو ہمارے یہ کوئی احسان نہیں کر رہے بھائی جاز والے, ساری کٹوتیاں ہو جاتی ہیں ٹکٹ میں, یہ ہمیں ہمارا ہی کھانا دیتے ہیں, پھر ستم ظریف ہی ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اٹھا کر ڈسٹ بین میں یا عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے. اب کوئی فریش ایسی آئٹم ہوتی ہو اور رکھ لیتے ہوں تو کہہ نہیں سکتا میں, ایک سمجھ آتی ہی نہیں ہے, یہ عام طور پہ یہ پھینک دیا جاتا ہے. اب لے جانا اپنے ساتھ یوں دیکھا جائے نا تو ہے معیوب, ساتھ میں لے جائیں گے کوئی دیکھ لے گا تو شاید اس کو اچھا محسوس نہ کرے. ہوٹلوں میں تو تقریباً اب عرف ہے کہ لوگ پارسل کروا لیتے ہیں, ہوائی جہاز میں کوئی ہمیں پارسل کر کے دے گا نہیں, تو لینا چاہیے کیونکہ عام طور پہ ضائع کر دیتے ہیں, میں حکمت عملی کے ساتھ, یعنی کیونکہ اب مسئلہ ہے کہ برابر میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بعض اوقات اکیلا سفر کر رہا ہے کرے کیا, جیب میں تو ہے نہیں جیب میں ڈالے, یہ بھی مسئلے ہیں, اور جیب ڈالیں جیب خراب ہو جائیے. تو ایسی جیسے کہ فریش چیزیں نا, جیسے بٹر کی ڈبیا ہوتی ہے یا بعض اوقات وہ گول گول ڈبل روٹی بریڈ, سویٹ ڈش نہیں لے سکتے, کیک ہو اگر پلاسٹک میں پیک ہو تو لے سکتا ہے, چھوٹے سے ہوتے ہیں, ورنہ وہ بعض اصل اس میں بعض برتن ہوتے ہیں ڈسپوزل ہوتے ہیں پہچانے جاتے ہیں, بعض تھوڑا ہارڈ ہوتے ہیں یہ پھینکنے کے نہیں ہوتے, یہ دوبارہ یہ لوگ دھو کے یوز کرتے ہیں, تو جو پھینکنے کے ہیں وہ تو لے سکتے ہیں. تاہم یہ مسئلہ وہی کہ ہم لے جانے کے مکلف نہیں ہیں کہ نہیں لیں گے ہم گناہگار ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. عزت بچانا, اپنا وقار قائم رکھنا, پھر جو جس کا مذہبی تشخص ہے مولانا ہے داڑھی امامے والا, اور وہ اگر اس طرح کرتا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے ترچھی آنکھ سے کہ مولانا کرتا کیا ہے, بولے مولانا لوگ بڑے معاذ اللہ لالچی ہوتے ہیں حریص ہوتے ہیں, حالانکہ آپ نہ حرص کر رہے ہیں نہ لالچ کر رہے ہیں, آپ یہ بچانا چاہتے ہیں کہ یار کسی کے پیٹ میں جائے, آپ درست کر رہے ہیں لیکن ماحول ایسا ہے. تو بس وہی ہے کہ موقع کی مناسبت سے وہ چیز لی جائے کہ جو آسان ہو, اور آپ اپنا مال سمجھو کہ اپنا مال چوری کرنا ہے آپ کا لیکن چوری کر کے لینا ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دیکھے نہیں اس طرح, یہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جو اگر ضائع کرے گا تو ضائع کرنے والا مجرم ہے, ہم نے چھوڑ دیا. جیسے ہم شادیوں میں جاتے ہیں کھانا تھال میں بہت سارا ڈش میں, بعض اوقات ویسے کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو میزبان اور لو کر کے وہ ڈالتے رہتے ہیں, غلط طریقہ یہ لیکن ڈالتے رہتے ہیں, اپنے ہاتھ سے نکالنا آداب کے خلاف ہے, خالی بولے کہ آپ لیجئے اپنے ہاتھ سے, اب وہ کچھ لینا چاہتا ہے آپ نے کچھ ڈال دیا ہے نا, تو یہ بیچارہ آزمائش میں آ گیا, تو اب یہ کہ نہیں کھایا جاتا, نہیں کھانا چاہتا, جی نہیں کرتا, تو ہم نے ڈش میں پلیٹ میں چھوڑ دیا کھانا, اتنی حد تک تو ہم ٹھیک ہے, ہم گناہ گار نہیں ہیں. اب جو اٹھا کر لے گیا اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا, ضائع کون کرتا, جو ضائع کرے گا مجرم وہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ اپنے ظرف کو اتنا وسیع رکھیں کہ وہ تنقید کو جذب کر سکے اور تعریف میں بہہ نہ جائے. امیر علیہ سنت اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے.
واہ کیا بات ہے مدینے کی, بڑا پیارا قول ہے یہ کسی کا، بڑا اچھا مطلب اس نے ترتیب دیا ہے. تو یعنی ظرف مانے برتن، اپنا سمجھو کہ اپنے دل کو اتنا مضبوط رکھے، وسیع رکھے کہ اگر کوئی تنقید کرے تو ایک دم غصے میں نہ آ جائے. بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی تنقید اگر کوئی انڈائریکٹ بھی کرے نا، میں سب سمجھتا ہوں کر کے وہ گل افشانی شروع کر دے گا، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ پھول برسانا، جس کو خوبصورت لفظ ہے، بک بک کرنا شروع کر دے گا، لوز ٹاکنگ کر دے گا، لڑائی کر دے گا. تو تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور بعض اوقات تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مدنی پھول بڑا پیارا ہے اس میں، کہ دشمن کی تنقید سے فائدہ اٹھایا جائے، کہ دوست ہوتا ہے وہ سنبھل سنبھل کر بولتا ہے، دشمن بے لاکھ تبصرہ کرتا ہے. تو اس لیے دشمن کے تبصرے میں، تنقید میں، اپنی اصلاح کے جو معاملات، جو اصلاح کے پہلو ہوں، ان کو اختیار کر لے، لے لے اس کو نا. وہ عربی ایک مقولہ ہے، خذ ما صفا دع ما قدر، یعنی کہ جو اچھا اچھا ہے وہ لے لے، جو اچھا نہیں ہے اس کو ترک کر دے. اچھا، پھر ایک اپنی تعریف میں بہہ نہ جائے. اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، کوئی تعریف نہ کرے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا تو خود تعریف کروانے کے لیے وہ موقع ڈھونڈتا ہے. جس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اب بیان کیا، اب نہ کسی نے صلی اللہ کہا، نہ سبحان اللہ کہا، نہ بعد میں کہا کہ کیا بیان کیا آپ نے یار، اب بڑا دل رنجیدہ ہے، کیا کرے. تعریف سننا پسند ہے، اس کا کیا علاج. یار آج تھوڑا میری آواز بیٹھ گئی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، میں تیاری بھی نہیں کر سکا تھا، اس لیے یار بیان صحیح نہیں ہوا میرا. یعنی وہ یوں اپنے بیان کی مذمت کرتے کرتے وہ اگلے کو مطلب ترچی آنکھ سے دیکھے گا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں. اب وہ بھی بیچارہ ہو سکتا ہے مروت میں کہ دیکھ نہیں نہیں بیان تو آپ کا اچھا تھا یار، مزہ آ گیا یار. تو وہ اس کو تھوڑا تسکین ہوگی کہ اس کے نفس کو کہ یار ٹھیک ہے، آج میں نعت نہیں پڑھ سکا برابر، اب بھول بھی گیا تھا بیچ میں یار، وہ بس یوں تھا کہ دو دن میرا سفر رہا، ایک دن حیدرآباد میں محفل ہوئی، دوسرے دن میرپور خاص میں ہوئی، اور آج یار تھکا ہوا پہنچا تھا اور فون آ گیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، تو میں حاضر ہو گیا، تو اس لیے پڑھ نہیں سکا برابر. ارے نہیں نہیں، ویسی آپ کی آواز تھی، آپ بول دے تو پتا چلا کہ آپ تھکے ہوئے تھے. نہیں بابا نہیں، آپ کی آواز تو ایسی تھی کہ دیوار پھاڑ کر باہر جا کر بھی لوگ سنتے ہوں گے، آپ بھی بولے گا ہٹ جاؤ. یہ سب نہیں کرتے ایسا، لیکن یہ ایک مطلب میں نے آپ کو مثالی خاکہ بیان کر کے دیا. اس طرح مطلب بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، تو یہ بندہ سمجھدار نہیں ہے، نادان ہے، اپنی تعریف میں بہہ جاتا ہے. تو اللہ کریم اپنی تعریف میں بہہ کر پھول پڑنے سے بچائے. وہ بولتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، حقیقت میں ساری تعریف ہے اسی کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کلپ اے آئی سے بنایا گیا ہے.
سیدی ورد فی الحدیث الشریف یصف حال اہل الجنة وما هم فیہ من نعیم، حیث قیل فی حق اہل الجنة بانہم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. أرجو منكم الإفادة بما أن الجنة ليست دار عمل بل هي دار جزاء، وحيث تنقطع فيها التكاليف الشرعية، فما هي الحكمة الخاصة في بقاء التسبيح والذكر هناك؟ وهل سيكون هذا الذكر تكليفا على أهل الجنة أم تكمن فيه لذة روحية خاصة؟ تفضلوا علينا ببيان بعض النقاط العلمية والفكرية في هذا الشأن.
سیدی، ایک حدیث پاک میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ایمان افروز جملہ آتا ہے کہ اہل جنت کے متعلق فرمایا گیا یلہمون التسبیح والحمد کما تلہمون النفس، کہ انہیں تسبیح اور حمد کا الہام ایسے ہی کیا جائے گا جیسے تم لوگوں کو سانس لینے کا الہام کیا جاتا ہے. رہنمائی فرمائیے کہ جنت تو عمل کی جگہ نہیں بلکہ بدلے کا گھر ہے، وہاں تو تمام شرعی احکامات ختم ہو جائیں گے، تو وہ کون سی خاص حکمت ہے کہ اللہ پاک نے تسبیح و ذکر کو وہاں بھی باقی رکھا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے.
ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے خاکہ بیان کیا اس میں یہ بھی بتا دیا جائے یہ کون سے ملک کا, مختلف ملکوں کے انداز ہوتے ہیں نا, جیسے پہلے مسقط کے بچے آتے تھے, اب اگر یہ بچے بڑے ہو کر مسقط ہی کے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جہاں کے بھی, وہ مسقط بھی لکھا نہیں تھا, میں نے بھی سنا کہ یہ مسقط کے, تو یہ بتا دینا ذرا عوام کے لیے دلچسپی کا باعث.
انشاءاللہ کریم.
یہ حمد کے تعلق سے جو روایت بیان ہوئی, تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی جنتی اس سبب سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے کہ ان کے دل معرفت الہی کے نور سے روشن ہو چکے ہوں گے, اور ان کے پاکیزہ دلوں میں اس ذات کریم جل جلالہ کی محبت بھر جائے گی, اور جس چیز سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی کثرت سے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. حوالہ فتح الباری جلد 6 صفحہ 326. اہل جنت کو جنت میں بھی اللہ کریم کے ذکر سے انتہا درجے کی لذت اور راحت نصیب ہوگی. چنانچہ اس تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے, اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے اینڈ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تفسیر سیرت الجنان میں تفسیر خازن کے حوالے سے ہے, یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تقدیس میں مشغول رہیں گے, اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, مسجد کے اندر فین لگے ہوئے ہیں اور ان کے پر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے, کیا یہ لکھنا صحیح ہے, لکھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
بھیا کو مسجد میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پنکھوں پہ. حرج تو نہیں ہے لکھنے میں؟
پنکھے کے پر پہ.
ہاں وہ انڈر اسٹوڈے کے مطلب اگر نیت کیا ہے یہ دیکھ لے. بعض لوگ مطلب لکھتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں, اب مرحوم کی طرف سے لکھا ہے کہ میرے فلاں عزیز کا حصہ سب, اب وہ مرحوم تو ریا کے ماحول سے گزر چکا, اس کو نہ حب جا ہونی ہے نہ ریا ہونی ہے. اب جس نے لکھوایا اس کا اگر نام مشہور ہے کہ فلاں کے یہ والد تھے یا والدہ تھے, یا اپنا لکھتے میں دعا گو کر کے اپنا نام لکھتے, تو یہاں اپنا نام جو زندہ ہے وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ بظاہر تو حجت لگ نہیں رہی ہے لکھنے کی, اور عیسیٰ علیہ ثواب بھی کرنا ہے تو اصل تو نیت ہے, پنکھے پر نہ بھی لکھیں تو ثواب تو پہنچے گا, کوئی یہ نہیں ہے. اس کی حاجت کیا اب لکھنے کی؟ اگرچہ مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا, اگر اس نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا, تو اب وصیت کے وقت اس کی کیا نیت تھی یہ پھر وہ جانے, اس کا کام جانے, اس کا رب جانے. کہ بعض وہ ریاکاریاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی کی جاتی ہیں پہلے سے, میرا نام رہے گا لوگ مجھے یاد کریں گے بڑا سخی آدمی تھا. بہرحال کوئی ایسی نیت تھی مضموم اس کی, تو اب وہ جانے والے کے کھاتے میں ایسی نیتیں جانے کے بعد کی, میرے جنازے میں بہت پبلک ہو, میرا بس سکہ بیٹھ جائے کہ بڑی میری مقبولیت تھی, میرے چاہنے والے اتنے تھے, میرے دوست اتنے تھے, اور یہ سب مضموم نیتیں, خطرناک نیتیں, یہ زندہ آدمی کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے. سمجھے؟ جس کی بے بسی ہو نا کہ چار آدمی اٹھانے کے لیے نہ ملے, بعض اوقات وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے, اس کا کے جنازے کو کندھا دینے والے کوئی نہیں ہے بیچارے کو. اس مظلومیت پر, اس بے بسی پر بھی کوئی وعید نہیں, اللہ کی رحمت اسے لے جائے. اور سرمایہ داروں کے یہاں بڑا رش ہوتا ہے, ارباب اقتدار ہوں تو بڑا رش ہوتا ہے. یا کوئی لیڈر ہو, بھلے مذہبی ہو لیکن لیڈر ہو, مشہور شخصیت ہو, یا کوئی پیر صاحب ہوں کہ جن کے مریدین بکثرت ہوں, ان میں بھی رش ہوتے ہیں, مذہبی لوگوں میں بھی اور دنیا داری کے لوگوں میں بھی رش ہوتے ہیں. اب یہ کہ جس کی جو نیت, مرنے والے نے نیت نہیں کی تو اس پر کیا ہے, بعد والے بھی بعض اوقات یعنی کہ روک کے رکھتے ہیں میت کو, تھوڑی برابر وہ تشہیر ہو, خوب ڈنکا بجے, دور دراز سے لوگ آ سکیں تاکہ وہ اپنا بڑا روپ پڑے کہ بھائی جنازے میں بہت پبلک تھے. ہر جب روکیں گے اور اعلانات کریں گے, ڈنکا بجائیں گے, بسیں چلائیں گے, گاڑیاں چلائیں گے, تو لوگ تو آئیں گے سمجھے. کوئی گھومنے کی نیت سے بھی آ جائے, ہو سکتا ہے کہ چلو گاڑی چل رہی ہے بیٹھ جاتے ہیں اپنے, واللہ اعلم. تو اس طرح پبلک جمع کرنے کا مقصد کیا؟ میں نے تو اپنی وصیت نامہ آج نہیں زمانے سے لکھ دیا تھا کہ میرا جو بھی کریں سنت کے مطابق کریں, میرے انتظار نہ کیا جائے. بس جو یعنی کہ حدیث پاک میں جو مضامین ہے اس کی تو یہی ہے کہ فوت ہو گیا اس کو جلدی, یعنی اگر یہ نیک ہے تو اس کے اجر کی طرف جلدی لے جایا جائے, اور اگر بد ہے تو اس کو اپنے گلے سے اتار دیا جائے. تو اس طرح اس کو مطلب یعنی کہ روک رکھنا جو ہے نا, بلا ضرورت روکا نہ جائے. لوگ روکتے ہیں, بہت دیر تک روکتے ہیں, ادھر سے آ رہا ہے وہ ادھر سے آئے گا, اب وہ دیکھیں گے, آئیں گے, روئیں گے, دھوئیں گے, تھوڑا یوں حساب کتاب کر کے پھر برف میں رکھتے ہیں, برف خانے میں رکھتے ہیں. یہ نہیں ٹھیک, بلا مجبوری ایسا نہ کیا جائے. ہم مجبوریاں بات بات ہوتی ہیں کہ قبرستانوں میں بعض جگہ رات کو دفن نہیں کرنے دیتے انتظامیہ, تو وہ ایک مجبوری ہے کہ اب روکنا ہے, رات ہو گئی ہے, نہیں تدفین نہیں ہو سکتی. ایسی کوئی صورت ہو تو الگ بات ہے, کوئی بلوا ہے, کوئی ہنگامے ہوتے ہیں, بعض ہوگا راستے ہی بند ہوتے ہیں, کرفیو لگے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اپنی میت کے تعلق سے آدمی یہی ذہن بنایا کہ میری میت میں, اب زندگی میں تو سنتوں پر کوتاہی رہی عمل کرنے میں, اب مرنے کے بعد تو وصیت تو کر دے آدمی یار, یہ اچھی نیت کر لے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو. کیونکہ اب اپنے کو بھیڑ کر کے کرنا کیا مرنے کے بعد, رب کی رحمت ہی کام آئے گی. باقی اب بھیڑ میں کتنے نیک بندے ہوں گے تو سمجھ بھی نہیں آتی نا, اللہ کے لیے کون آئے گا, رشتہ دار, دوست, احباب. یہ بعض اوقات جو زندہ ہوتا ہے نا اس کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, سمجھا کریں آپ. سرمایہ داروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے سرمایہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اب تو گیا, اب اس کا جو بیٹا ہے نا اس کے ہاتھ میں لگام ہے, یا تو میری رقم پھنسی ہوئی تو نکلوانے میں آسانی ہوگی, اس کے سامنے یہ فرنٹ آئے گا کہ دیکھے گے وغیرہ وغیرہ. جس کی جو نیت, اللہ کے لیے بھی جو کرتا ہے تو بھی ثواب کا حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی جو کارٹون چلا حمزہ سوال اور حیدر صاحب کا,
حیدر رضا میں نے صاحب کہا تھا, پھر ذہن میں حیدر رضا کر دیتے ہیں, اس کو حمزہ رضا کر دیتے ہیں.
ماشاء اللہ. تو حمزہ رضا اور حیدر رضا کا جو ابھی سوال چلا تھا اس پر نگران شورا نے ایک وائس بھیجی ہے, تو آئیے مدن چل کے ناظرین سنتے.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران اتاری عرض کر رہا ہوں, اس وقت میں اپنے ملاوی کے شہر بلنٹائر میں ہوں. الحمدللہ اجتماعی طور پر مدی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, عرض یہ ہے کہ اس وقت جیسے ابھی جہاز میں کھانے کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت پیارے جوابات آپ نے عطا فرمائے. جو وہاں سفر حج یا عمرے پر جو جاتے ہیں تو وہاں بھی کھانے پینے کے تعلق سے اگر کچھ احتیاطیں آپ کی طرف سے بیان ہو جائیں کہ وہاں کھانا اگر گھر سے کوئی تیار کر کے لے جاتا ہو تو کیا فرماتے ہیں, کہ وہاں سے روٹی لے کر کھا لے آدمی سادہ سا کھانا, ہوٹلوں پہ بعضوں کا رش بہت ہوتا ہے, یا اگر وہیں سے لینا ہے تو کھانے پینے کے تعلق سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ یہ سفر ہمارا اچھے انداز سے گزرے اور ہم عبادت کے لیے قوت بھی حاصل کر سکیں. اسی طرح جو وہاں عرفات و مزدلفہ و مینا کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں بھی اگر اس طرح کی کوئی احتیاطیں بیان فرما دیں. صدقہ و مرحبا. اللہ کرے کہ بار 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 مکہ مدینہ کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، حج کی سعادت نصیب ہو جائے، کاش. دعا کر دے.
آمین. ماشاء اللہ. وہاں کھانے پینے میں بھی اصل سفر جو ہوتا ہے نا، سفر میں بھوک زیادہ لگتی ہے، اور جب کوئی مصروفیت نہ ہو تو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے، کھاؤں کھاؤں کو پڑا رہتا ہے. ورنہ آدمی مصروف ہوتا ہے نا تو تھوڑا کھانے کی طرف توجہ بٹ جاتی ہے، کم رہتی ہے. تو وہاں مصروفیت تو ہوتی نہیں، یہ تو ہے نہیں. پرانا دور تھا کہ لوگ سجدے میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے. اب کیا ہے، اب تو چوکڑیاں چوپال سب وہاں ہوتے، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ایک سے ایک شاپنگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کھانے پینے میں تو کھانا بھی عام طور پہ عام آدمی تو یا تو ہوٹل میں کھائے گا یا کسی کاروان کے تحت ہے تو کاروان کا کھانا کھائے گا. تو اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ یوں، اب یہ وہاں کے مکے مدینے کے کھانے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے وہاں کی، میں کچھ نہیں بولتا، اپنے معدے کا خیال رکھنا بس کہ کیا آپ کا معدہ قبول کرتا اور کیا نہیں کرتا. تو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مستشفے بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں، فری علاج، حاجیوں کا فری علاج. تو میں وہاں مکہ مکرمہ میں تو فوجی اسپتال میں بھی داخل رہا ہوں، یہ سعادت بھی حاصل کی ہے میں نے. وہ انہیں فوجی نہیں تھا، شاید پولیس والوں کا تھا یا فوج پولیس دونوں کا تھا، بڑے ماشاء اللہ با اخلاق ڈاکٹر وہ میں نے وہاں دیکھے. یہ بعض ملکوں کے ہوتے باہر کے، یہ تو بعض ملکوں کے بڑے وہ با اخلاق ہوتے ہیں، یہ خاص کر سوڈان وغیرہ کے جو ہے نا، یہ لے محبت اور اس میں عاشقان رسول کی تعداد میں نے سوڈان والوں میں دیکھی ہے، کمال کے عاشق ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار چار ہیں، نمبر ایک حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، نمبر دو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، نمبر تین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر چار حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ ابن عساکر، حرف با. تو بہرحال سوڈان والے جو ہیں یہ میں نے دیکھا کہ بڑے عاشق رسول اور ماشاء اللہ ملنسار، خلیق، محبت والے. یہ ان دنوں حاجیوں کو مطلب فری سروس دیتے تھے، ورنہ عام لوگوں کو ویسے سال بھر میں یہ لوگ نہیں علاج کی سہولت دیتے، لیکن یہ کہ وہ بڑا انہیں فوجی تھا اور شاید فوجی ہاسپٹل تھا، اس میں اچھی مطلب دنیاوی اعتبار سے دیکھ بھال ہو رہا. تو یہ کہ یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہاں یوں حاجیوں کو علاج کی سہولتیں مکہ مدینہ، تو یوں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ بیمار پڑے کیوں یار، نماز میں سچکا نہیں پڑے گا، عبادتوں میں سہولت نہیں رہے گی، طواف ہو نہیں پائے گا، صحیح میں مسئلے کھڑے ہوں گے، تلاوت میں سستیاں ہو جائیں گی پھر. تو اس لیے وہ اپنا وہ کھانا ہے کہ جو آپ کا معدہ قبول کرے، دکانوں پر ایک سے ایک آئٹم ملتے ہوتے ہیں وہاں، سمجھے. مدینہ ہے یار، کھا لو مدینہ ہے، کھا لو مدینہ، کھا لو. تو مدینہ کا ہاسپٹل ہے، پڑے رہو، مدینہ کا انجیکشن ہے، کھا لو. یہ سب کرنا پڑے گا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو جو اب جس پہ آپ کو ہاتھ رکھنا ہو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
ماشاء اللہ، مرحبا، بارک اللہ.
سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی حاجی کو حرم میں عبادت کا شوق کم محسوس ہو اور دل ادھر ادھر بھٹکے تو وہ خود کو کیسے سنبھالے؟
اب جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور تو آتا ہے، شیطان تو حرم طیبہ میں داخلے سے اس کو رکاوٹ تو نہیں ہے، تو وسوسے تو ڈالے گا کیونکہ وہ ثواب بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں یہ کہ ہم لوگ ہیں اصل گناہوں کے مریض, روحانی مریض. تو مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی لیکن کھلایا جاتا ہے کہ کھاؤ 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 تاکہ طاقت آئے اور مرض کا مقابلہ کر سکے. تو اب یہ کہ دل نہیں لگتا, گھبراہٹ ہوتی ہے, اکتاہٹ ہوتی ہے, تب بھی بالجبر اپنے نفس کو آمادہ کرے عبادت پر, اس میں بھی کافی ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزوہا, کہ افضل ترین اعمال ہو جس میں زحمت زیادہ ہو, کہ جس کا دل لگتا ہے, لذت آتی ہے, وہ تو عبادت کر ہی رہا ہے, مزہ آتا ہے اس کو. اب جس کو مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا, مگر اللہ تعالی کی محبت میں وہ اپنے آپ کو بالجبر عبادت پر آمادہ کرتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے. تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت کر رہا ہے. درود شریف پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا, پڑھ رہا ہے. نوافل کو جی نہیں چاہ رہا, پڑھ رہا ہے. طواف کو جی نہیں چاہ رہا کہ یار بہت رش ہے, تھک جاتا ہوں وغیرہ, لیکن اپنی ہمت کر کے وہ طواف کرتا ہے. تو جہاں مطلب ایسی تھکن یا ایسی تکلیف نہ ہو کہ جو شریعت سے اس کو روکا جائے کہ تم نہیں, یہ نہیں کرو. جیسے کہ اب نعت خوان ہے, نعت پڑھنا عبادت ہے. اب وہ اونچی بولتا ہے تو مزہ تو اس کو بھی آتا ہے نا, سننے والوں کو بھی آتا ہے, سمجھے. لیکن بعد میں پھر یہ کہ غرغرے کرنے پڑتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی اور گلا بیٹھ جاتا ہے, تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اس طرح گلا پھاڑے, اپنا اتنی آواز نکالے جتنا اس کا گلا برداشت کرے اور بیمار نہ پڑ جائے, اس کا گلا بیمار نہ پڑ جائے. تو اسی طرح ایسی عبادت میں بھی اس طرح کے ضرورتاً وہ احتیاط بھی کرنی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا نہیں, خالی سستی ہوتی ہے اور بس وہ من نہیں ہوتا, دل نہیں ہوتا. دل کو ضروری انہیں اس کے اوپر آمادہ کرے تو انشاءاللہ اس کو کافی ثواب ملے گا. مفتی احمد یارکان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ میرات المناجی جلد 8 صفحہ 474 پر فرماتے ہیں, ایک بار میں نے حضرت محدث کے چوچھویں قدس سرہ العزیز کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا, کیا کروں؟ فرمایا پڑھتے تو ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جسے نماز میں مزہ آئے وہ تو مزے کے لیے پڑھتا ہے, اور جس کو مزہ نہ آئے وہ رب کے لیے پڑھتا ہے. ان کے اس جواب کا لطف مجھے اب تک آ رہا ہے, بہت ہی تسکین ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی سید ہو اور اس کا کوئی دل دکھائے اور اسے کہے کہ تم سید نہیں ہو, اور وہ باقاعدہ ثبوت بھی دے کہ میں سید ہوں, اور باقی دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ سید ہے, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے. اب یہ کہ سید کو اس طرح چھیڑنا کہ تم سید ہو ہی نہیں, وہ ثبوت بھی اپنا حسب نصب بھی دیتے ہیں پھر بھی انکار کرتا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی اولاد کو اس طرح مطلب یہ ستا رہا ہے کہ تو ان کی اولاد نہیں ہے. اب اس کا کوئی مکلف بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے کوئی نصب نامہ طلب کریں, اس سے ثبوت مانگیں, اس کی بھی تو کوئی حاجت نہیں ہے نا. انہیں سمجھو کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں, بولا ہاں, ثابت کرو مسلمان ہو, اب اس کا ثبوت تو وہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, اور کہاں سے ثبوت لائے گا, کون سا ثبوت لائے گا جو اس کو مطمئن کر سکے. تو یوں مطلب یہ کہ سید زادے کو تو کسی نے سید کہا, بالفرض وسوسہ آتا بھی ہے کہ شاید سید نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس وسوسے کو دفع کرے, اور اگر پھر بھی اس کا احترام کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو سید بولتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا. اگرچہ واقعی وہ سید نہ ہو, معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہو, تب بھی یہ احترام کرنے والے کو ثواب تو ملے گا, کہ اس کو تو یہ سید سمجھ کر اعتماد کر کے کہ سید ہے, یہ اپنی دانست میں یہ سید کا احترام کر رہا ہے. تو جو واقعی جس کا حسب نصب ثابت ہے, شجرہ بھی ہے اور جاہ و جلال بھی ہے, شہرت بھی ہے, اس کا تو احترام کرنے کو چلو دل کرے گا, اور جس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں پڑتا, شبہات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, ان کا نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ مضمون اپنے بارکات اعلی رسول حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں اس طرح کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے سنت کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس وقت ہم کینیڈا میں ہیں اور یہاں پر پچھلے دنوں میں ہمارا عزیز کا ماں فوت ہو گئی, تو ان کے قبرستان میں یہاں دفنایا گیا, اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قبرستان میں آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ 10-12 فٹ کھود کے میت کو دفنا دیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیا جائے, اور دوبارہ جب آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلے جائیں تو 5-6 فٹ کھود کے آپ کا دوسرا عزیز وہاں پر دفنا سکتے ہیں. امیر علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں؟
ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو ایک مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے, کہ اب تو وہ قبر بنی ہوئی ہے, اب 10 فٹ گہری ہے یا 5 فٹ گہری ہے, اس سے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ اب کھود نہیں سکتے اس کو, اور پھر ایک قبر میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ کو دفن کر نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پچھلے دنوں یہاں جوانت وقت سعودی افریقہ میں ہمارے الطاف بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سے بھی مدنی التجائے, ان کے لیے بھی حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. آپ کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے, میت کی تدفین کے بعد سارا کچھ نظام ہو جانے کے بعد قبر پہ اذان دی جاتی ہے, جب اذان سن رہے تھے ایک اسلامی بھائی یہاں پہ اذان ہو رہی ہے, یہاں سے 40 قدم دور ہو جانا چاہیے, سو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا کچھ روایتوں میں ہے کہ یہاں سے 40 قدم دور ہو جانا چاہیے؟ اگر دور ہو جانے میں کیا کچھ ثواب ملتا ہے؟ اس کے بارے میں پلیز آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا, میرے لیے میرے گھر والے کے لیے بے صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے صاحب مغفرت فرمائے. ایسا کچھ ہے نہیں ویسے کہ 40 قدم دور رہ جائے ہو جائے وغیرہ. اذان دی جاتی ہے اس وقت, بھلے اگر لوگ وہاں ہیں اور رہیں وہاں, اذان کا جواب بھی دیں, ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی, علی اصغر عطاری عرض کر رہا ہوں بصیر پور ضلع اکاڑا سے. یا سیدی, ابھی جو یہ سوال ہوا تھا کہ محافل میں خوشبو چھڑکائی جاتی ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ محافل میں خوشبو چھڑکائی جاتی ہے, طرح سپرے کی مشین ہوتی, اس سے خوشبو چھڑکتے ہیں اور جو پیسے لیتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ جواب ارشاد فرمائیں. اب یہ ہے کہ کوئی ان کو دے نہ دے, وہ مطلب کی مرضی, لیتے وہ اپنی ذات کے لیے ہے.
یہ تو ایک سوال کرنے کا اسٹائل ہی ہو گیا, جیسے بعض فقیر مانگتے نہیں ہیں, خالی وہ چادر بچھا کر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, بےچارے مانگ کر رہے ہوتے ہیں, مانگ تو رہے ہوتے ہیں, تلاوت کرنا پہلے سب میں سر جھکا کر بیٹھو نا, کوئی آپ کو یوں پیسے نہیں دے گا. یہ چادر بچھا کر یا ویسے ہی وہاں دروازے پر کھڑے ہو کے تلاوت کرنے کا قرینہ موجود ہے کہ یہ بھکاری ہے, تلاوت کرنے والا نہیں ہے, تو یہ بھی مطلب صورت صحیح نہیں ہے. ویسے ایسوں کو دینا نہیں چاہیے, اور اس طرح کے یہ محفلوں میں جو چھڑکتے ہیں, اس پر میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعضوں کو الرجی ہوتی ہے یہ چھڑکتے ہیں. مجھے اس کا ایسا وہ تلخ تجربہ ہوا ہے, جلوس میلاد میں, غالباً ان دنوں سیکورٹی ایشو نہیں تھا میرا, پرانی بات ہے, تو میں جتنا پیدل چل سکتا تھا چلا, پھر سوزوکی میں, پہلے تو پیدل میں جاتا تھا نشتر پارک تک, پھر وہ رش اتنا ہو جاتا تھا, میرے ساتھ بھی ہجوم ہوتا تھا, شاید دعوت اسلامی بن چکی تھی تو اس لیے وہ رش بہت ہوتا تھا, تو دیر بہت ہو جاتی تھی پہنچتے پہنچتے, پھر اثر بھی پڑنی ہوتی تھی, تو یوں سوزوکی میں ڈال دیتے تھے مجھے, میں سوزوکی میں کھڑا ہو جاتا تھا, اور اس میں بھی لوگ بھارل ارد گرد ہوتے تھے تو یوں چھڑکتے تھے, تو کوئی عطر وغیرہ, اور تو ایک نے یوں جو چھڑکاؤ دیا نا عطر کا, میری آنکھ میں آیا, اب مت پوچھو مجھے کیا ہوا, آپ سمجھ جائیں کیا ہوا ہوگا, کتنی دعائیں نکلی ہوں گی دل سے آنکھ میں عطر ڈالنے والے, وہ اس نے آنکھ میں نہیں ڈالا تھا, اس نے بیچارے نے چھڑکا تھا, آنکھ میں چلا گیا. تو یوں جو چھڑکاؤ کرتے ہیں نا, تو یہ کسی کے آنکھ میں جاتا ہوگا, کسی کے ناک میں چڑھ جاتا ہوگا, کسی کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہوں گی, بعضوں کو الرجی ہوتی ہے. تو میں نے اس کا, میری جو سمجھ میں آیا وہ طریقہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عطر اگر لگانا ہی ہے, ہر ایک کو لگا نہ دے, وہ جا کے اشارے سے وہ یوں کر دے گا, میرے ایسا ودو کر دے گا, چلو زیادہ خوشبو چاہیے مجھے. ایک مثال دیتا ہوں, تو آپ کو لگانا تو دو لگا دیں ورنہ ایک پہ لگائیں, اور جو یوں کر لیتا ہے تو پھر اس کو سیدھ نہ کریں کہ آپ پہ لگانا پڑے گا. یوں ہوتے ہیں نا, تو یوں جا جا کے یوں یوں لگا دیتے ہیں, وہ بندھے ہوئے ہاتھ پر ہی لگا دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ, مطلب بعضوں کو الرجی ہوتی ہے, سب کو نہیں ہوتی ہے, یا بعضوں کو بعض عطر سے الرجی ہوتی ہے, بعض سے نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے ایسی حکمت عملی ہو کہ اپنے کو ثواب ملے, نہ کہ کسی کی وہ تکلیف میں کوئی بیچارہ ہماری وجہ سے آ جائے اور ہم اپنے زوم میں یہ کہ ہم نے تو وہی خوشبو لگائی ہے, کیا برا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بہار دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر, ہے کوئی دم کی یہ ساری بہار آنکھوں میں.
مولانا گلریز احمد عطاری مدنی, انہوں نے مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس وقت میں بھی تدریس کیا کرتا تھا. مولانا گلریز احمد عطاری مدنی, مالی اعتبار سے ان کی کیفیت بہت اچھی نہیں تھی, انہوں نے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ ہی میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں لے کر آتے تھے, طلبہ اکرام ان سے وہ چیزیں خریدتے, اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے یا اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیا کرتے تھے. کئی ایک صفات کے حامل تھے, شرافت, اس میں بھی اپنی مثال آپ تھے, نماز کی محبت تھی, نیک اعمال پر عمل کا سلسلہ یہ بھی ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تدریس میں بھی اپنی خدمات انجام دیں, درس نامے پڑھاتے بھی رہے. مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی, اس میں نظامت کی سعادت بھی ان کو ملی. مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم میں بھی نظامت کا شرف ملا, اور مدنی چرن کے پروگرام روحانی علاج, اس میں بھی ان کی تشریف آوری کی صورتیں ہوتی رہیں, اور ابھی یہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نکودر, وہاں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. کینسر کا مرض لاحق ہوا اور کچھ دورانیاں یہ بستر ہی پر رہے. جس صبح ان کا انتقال ہوا تو آخری رات تقریباً 2 بجے کے آس پاس ان کے پاس جانے کا موقع ملا. اوکاڑا کے کچھ اسلامی بھائی تھے, سید ریاض شاہ صاحب میرپور کشمیر, یہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے. میرپور ہی کے ہاسپٹل میں ان کے پاس جانے کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے فرمایا کہ تم نعت سناؤ. میں نے قصیدہ بردہ کے 3 شعر ان کو سنائے. اس کے بعد پھر مختلف موضوعات پر گفتگو کی صورت بھی رہی, بولنے میں دقت ہو رہی تھی لیکن اس وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پہ راضی ہوں, اس طرح کے جملے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے جس جس نے مجھے پریشان کیا یا تکلیف دی میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ پاک ان کی حتمی مغفرت فرمائے, آخرت کی منازل آسان فرمائے, ان کے طلبہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان فرما دے.
گلریز بھائی سے میرا جو تعارف ہے, جو تعلق ہے, یہ کم بیش 15 سال پہلے سے تھا. ختم کل تھا, پھر میری وہاں پہ حاضری ہوئی. اس دوران نگران پاکستان حاجی شاہ صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر گلریز مسجد کی ترقی بن جائے تو کیا ہی بات ہے. پھر وہاں یہ اعلان کیا, وہاں پر یہ سب کو ذہن دیا, تو ایک ہم مسجد گلریز بنائیں, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بچیوں کا یا بچوں کا مدرسۃ المدینہ یہ بھی ساتھ اسی میں بن جائے. تو پھر ماشاءاللہ ان کی جو زوجہ ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ 1 لاکھ روپیہ وہ دیں گی, والد صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ میں دوں گا. پھر ان کے ایک اور رشتہ دار تھے, انہوں نے کہا کہ جو بھی وہاں پہ کام ہوگا ویلڈنگ کے متعلقہ یہ سارا میں کروا کے دوں گا. اس طرح ماشاءاللہ اور بھی تھے مداران نے نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر مغلہ کے اندر گلریز مسجد بنائیں گے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے۔
مولانا گلریز مدنی، ان کو میں دورہ طلب علمی سے جانتا ہوں، یہ مجھ سے سینئر تھے، مجھ سے آگے والی کلاس میں تھے، اور ماشاءاللہ یہ انتہائی با اخلاق اور با کردار تھے۔ پیرو مرشد امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے فرمان پر لبئی کہنے والے اکثر قافلوں کے مسافر مدنی مذاکروں میں شرکت اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے تھے، اور دوران بیماری بھی ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش فرمائے۔
اللہ کریم مرحوم گلریز کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ان کے خاندان والوں سے تعزیت کر چکا ہوں، اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ سید ریاض شاہ صاحب نے مسجد کا اعلان جس انداز میں بھی کیا وہ اس میں، تو اللہ کرے یہ مسجدی پائے تکمیل وہ پہنچے۔ اس کو میرا انقص مشورہ ہے کہ وہ فیضان گلریز کر دیں مسجد کو۔ دعوت اسلامی میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس کو فیضان، اس کی علامت ہے۔ اور ویسے عام آدمیوں میں فیضان نہیں لکھا جاتا، جس پہ فیض ہو تو بھی، تو ماشاء اللہ عالم تھے، اور مطلب میرا اس نظر نے کہ بہت نیک عیسائی بھائی تھے، وہ بڑے عاشق رسول تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ولی ہوں، اچھے عیسائی بھائی تھے۔ تو اللہ پاک ان کا فیضان ہم کو نصیب کرے۔ ایک میں نے وہ کچھ مجھے ان کے بارے میں بہت اچھی معلومات، شاید اس کا بھی کوئی گلدستہ
جی
بننا تھا۔
جی جی، آئیے مدنی شاہ کے ناظرین، ہمارے مولانا گلریز مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری مدنی بہار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
میں ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے سابقہ جامعۃ المدینہ کے ناظم گلریز مدنی صاحب کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ عزوجل 2026 یعنی اسی سال ماہ رمضان میں رمضان مدینہ الحمدللہ نصیب ہوا۔ اللہ پاک کے کرم سے خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران ساتویں چکر میں میری نظر جو ہے وہ گلریز مدنی صاحب پر پڑی، کسی بزرگ کے ساتھ تھے، زمزم شریف کے جو کولر لگے ہوئے وہاں یہ کھڑے ہوئے تھے ان بزرگ کے ساتھ۔ حیرت سے ان کو دیکھتا رہا کہ ان کے متعلق جو ہے وہ پاکستان میں خبریں چل رہی تھیں کہ یہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہیں، کینسر میں۔ پھر میں طواف میں مشغول ہوا، پھر استلام وغیرہ کر کے مقام ابراہیم پر دعا وغیرہ مانگ کر جب میں پیچھے آیا نوافل ادا کرنے کے لیے تو یہ وہیں موجود تھے۔ پھر نوافل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی میں صفا مروا کی سعی کر کے میں فری ہوا، پھر حلق وغیرہ کروا کر میں خانہ کعبہ میں دوبارہ آیا تو یہ وہاں موجود تھے۔ یہ بھی جیسے پہلے تو ان کے بال وغیرہ تھے یعنی حلق سے پہلے، پھر اس کے بعد ان کا بھی حلق وغیرہ ہو گیا، وہ بزرگ بھی تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کو جو ہے وہ زمزم شریف کا گلاس جیسے بھر کے دے رہے تھے، وہ بزرگ جو ہے وہ پی رہے تھے۔ پھر اس کے بعد 27 روزے کو الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف عطا ہوا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی شریف سے جو ہے اندر سے باہر کی طرف آ رہا تھا، اور یہ انہی بزرگ کے ساتھ اندر جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو جیسے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ میں ان سے جیسے اس کی ان کی خبروں کے متعلق بات کروں۔ مجھے خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جیسے ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ مدینہ موجود ہیں۔ مدینہ پاک سے واپسی پر جب میں پاکستان آیا تو 27 اپریل کو ہمارے ناظم جامعۃ المدینہ سابقہ جو ہے آفتاب بھائی، ان کے ذریعے ان کی خبر ملی کہ یہ انتقال کر گئے۔ تو پھر میں نے آفتاب بھائی سے ان کا تذکرہ کرا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔
دیکھیے نا اللہ پاک کا کتنا کرم تھا ان پر کہ یہ بستر علالت پر تھے، کینسر کے مریض تھے، ہاسپٹل میں تھے، اور وہاں مدینہ بھی تھے، کعبے کا طواف بھی انہوں نے کیا، حلق بھی کروایا، یہ سب۔ تو اب یہ کتنی پیاری مطلب مدنی بہار ہے، تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ مطلب کئی ماہ تک بستر علالت پر رہے، شاید پتہ نہیں 9-10 مہینے،
8-10 ماہ،
8-10 ماہ یہ ہاسپٹل میں رہے نا۔
جی جی،
یہ دورانیہ جو ہوتا نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو غالباً مرض کا بھی پتہ تھا کہ کون سا مرض ہے، تو اس میں ویسے ہی آدمی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پتہ چلے نا، یہ بلیک وارنٹ جیسے کسی کو دے دیا جائے کہ تم کو فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی، تو اس کا تو چین ختم ہو گیا۔ تو یہ کینسر بھی اسی طرح کا مرض مانا جاتا ہے، ایک مثال مطلب. تو خیر تو یہ بہت تکلیف میں رہے. اب حصے میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جب اتنا مرض طول پکڑتا ہے نا تو اور آزمائشیں بھی آتی ہیں. جیسے کہ شروع میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو سب پوچھیں گے، فون کریں گے، دیکھنے آئیں گے. ایک دن، دو دن، تین دن تھوڑا رونق آنے والوں کی لگی رہے گی. اب ایک ایک بار ہی آئیں گے، ذرا بار بار تو سب نہیں آتے. تو آئیں گے بہت قریبی جو عزیز ہوں گے وہ شاید ایک بار سے زیادہ بار آئیں گے، لیکن وہ بھی کب تک. تو یوں اس طرح کا مریض جو ہے کہ جب اس کا مرض طول پکڑتا تو پھر یہ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے. پھر جو اس کو غم ہوتا ہے نا، وہ ایک تو مرض کا غم، پھر تنہائی، پھر کوئی آ کر طبیعت نہیں پوچھتا، کوئی ملنے نہیں آتا. تو ان کے ساتھ بھی عین ممکن ایسا ہوا ہو. تو جو ویسے یہ جنرل بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ عزیز رشتہ دار بعض اوقات آتے نہیں ہیں پوچھنے کے لیے. خود گھر کے اپنے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات پھر توجہ ہٹا دیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے مرض ہوتے ہیں کہ اس سے یوں بھی ڈرتے ہیں کہ یہ بیماری کہیں مجھے نہ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ کی صورت ہو. لیکن یہ کینسر میں تو خیر ایسا ڈاکٹروں کا کہنا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں بولتے کہ یہ مرض کینسر کا دوسرے کو لگ سکتا ہے، بھی اس طرح کا مرض اس کو نہیں مانتے ڈاکٹر. تو بہرحال یہ کہ یہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے یوں مطلب مدنی پھول ہیں کہ اگر کوئی ہمارا کوئی عزیز اس طرح ہو بھی جائے نا تو، یا دوست یا پڑوسی جس سے ہمارے مراسم ہیں، تو ان کو تنہائی کا احساس نہ ہو تو اچھا ہے. یعنی گاہے گاہے آدمی ملے، کبھی فون کر دے، کبھی صوتی پیغام، یعنی سمجھو کہ وائس میسج کر دے. یعنی اس کو یوں نہ ہو کہ اب مجھے آہستہ آہستہ سب چھوڑ رہے ہیں. تو اتنا عرصہ رہا تو یہ آدمی کو مطلب یہ احساس محرومی پھر ہوگا، کوئی جب پوچھے گا نہیں. تو یعنی ایک تو مرض کی شدت، اسی طرح غم کسی کو آتا ہے. میت ہوتی ہے تو وہ مطلب، میرے بڑے بھائی جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی وہ ٹرین میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، وفات پا گئے. تو اب میری ان دنوں بھی تعلقات تو بہت تھے میرے، تو میرے پاس آنے جانے والوں کی رونق رہی دن بھر، جس دن جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی. اچھا اب آئی شام، پھر آئی رات کا ابتدا. اب میرے پاس تو جو جم گٹھے تھے نا وہ آہستہ 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 وہ چھٹ گئے. ان دنوں میں سائیکل چلاتا تھا، اب میں کہیں سائیکل پر جانے لگا. ان دنوں میری امامت تھی شہید مسجد کھارا در میں، میں امام صاحب تھا. تو مقتدی بھی تو ہوتے ہیں نا آدمی کے، جاننے والے یوں بھی میرے، ملنا جلنا اچھا تھا میرا. لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ سب چلے گئے، میں تنہا رہ گیا. اچھا یہ بڑے بھائی میرے والد کی جگہ تھے، اور کوئی میرا بھائی بھی نہیں، والد صاحب تو بچپن میں چلے گئے. اب جو مجھے اکیلا ہوا نا میں، اور جو مجھے احساس ہوا نا کہ میرے سر سے سایہ اٹھ گیا، اب میں اکیلا رہ گیا. اور بس وہ سائیکل چلاتے چلاتے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اتنا مجھے صدمہ ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے، سارے چلے گئے. تو یہ احساس، تو جو غمزدہ ہو، صدمہ ہو جسے، اس کو اگر کوئی تنہا چھوڑ دے نا تو اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی کیا کریں گے، کب تک اس کے ساتھ رہیں گے، اکتا جاتے ہیں. لیکن ایک میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کو شیئر کیا میں نے، تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو مریض ہو اور مریض بھی ایسا گمبھیر ہو، اور پھر اگر اس سے ایک ایک کر کے لوگ رخصت ہو جائیں، خاندان والے بھی نہ پوچھیں اور قریبی رشتہ دار بھی نہ پوچھیں، نہ مل جل کریں، تو اس پر گزری کیا. کسی ملک کا واقعہ، مجھے کسی نے دعا کے لیے کہا کہ ایک کے والد صاحب کو کینسر ہو گیا اور یہ اس کا بیٹا جو ہے یہ بیچارہ ترس رہا ہے. بیٹا آئے میرے پاس، لیکن بیٹے کو اتنی فرصت نہیں تھی، اس بد نصیب بیٹے کو کاروباری مصروفیات تھی، مصروف بہت تھا. تو وہ باپ کو دیکھنے نہیں آ رہا تھا. تو مجھے وہ کسی نے کہا تھا کہ اس کے لیے دعا کرو کہ بیٹے کے دل میں کچھ آئے, کہ باپ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے. تو یعنی یہ ہے دنیا, مطلب یا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کل مجھ پر کچھ آ کر پڑی تو پھر میرا کیا اثر ہوگا. جو باپ کو نہیں پوچھنے جاتا تو کیا یہ اس خوش فہمی میں کہ اولاد اس کو پوچھے گی, بہت مشکل ہے. یہ سائیکل ہے, یہ گھومتا رہے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا میں بھی جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے, آخرت کی سزا تو باقی ہے بھی. تو یوں میں نے بہت کچھ مدنی پھول دیے کہ کبھی بھی کوئی آپ کا عزیز دوست اس طرح ہو تو اس کو کمپنی دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی, جیسے تعلقات اپنے. اب تعلقات تو نہیں ہے تو نہیں ہوتا, لیکن بہت تعلقات. میں ایک دور میں جب بالکل میں آزاد تھا دعوت اسلامی کے شروع میں بھی غالباً, اور جب یعنی آزاد سے مراد میری سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا تھا, بے بعض مریضوں کا مجھے یاد ہے, آپ کو تعجب ہوگا, میلوں پیدل چل کے ان کی عیادت کرتا تھا ہاسپٹل میں جا کر, کبھی گھر پہ جا کر. بہت عیادتیں کی ہیں میں نے, بہت جنازے پڑے ہیں, بہت قبر میں میت اتاری ہیں, میں نے یہ کام بہت کیے الحمدللہ. دیکھ اب ظاہر میں کر نہیں سکتا, میں نے گلریز کے بارے میں اسلام بھائی سے کہا کہ جب یہ مجھے بہار ان کی پتہ چلی میں بڑا متاثر ہوا, میں نے کہا یار یہ تو بہت ماشاء اللہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں. تو میں نے مطلب بولا کہ یار مجھے جی چاہتا ہے کہ ان کے مزار کی حاضری دوں, یہ تدفین کہاں ہوئی ان کی, میں سمجھا کراچی میں کہیں ہوئی ہوگی, تو پتہ چلا شاید کشمیر میں ان کی تدفین ہوئی ہے, میں ٹھنڈا ہو گیا.
منگلہ کشمیر,
منگلہ ڈیم جو مشہور ہے,
جی جی,
شاید وہاں تدفین. اب میرے بس میں نہیں ہے حاضری, میں بہت اچھے بھلے انسان تھے ماشاء اللہ, ان کے اپنے ان کے بارے میں تاثرات بھی سنے الحمدللہ. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے, اور ان کے اللہ پاک درجے بلند فرمائے, اور ان کے جو بھی لواحقین ہیں اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے. اور یہ گلریز مدنی کی جو مسجد ہے فیضان گلریز, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی زیادہ نہیں 25,000 روپے پیش کروں گا انشاءاللہ, میں حصہ لوں گا کہ مسجد میں.
ہمارے قاری
میرے اسلام بھائی سن رہے ہوں گے, جن کے پاس دو ترکیب بن جائے گی یہ ہو سکتا ہے یہاں تو پہنچا بھی دیں.
قاری مسرور صاحب کے
حاجی امین کو پہنچا دو.
قاری مسرور صاحب کے حوالے سے بھی حضور بڑے بھلے جذبات
سبحان اللہ
ملے ہیں. جی حاجی مدین چل کے ناظرین آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں.
محمد مسرور عطاری مرحوم مدرسۃ المدینہ کے اولین مدرسین میں سے تھے, اور ایک بار میری اس موضوع پر بات ہوئی تھی تو بتا رہے تھے کہ میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ پہلے مدرس ہیں, لیکن آپ پہلے مدرس نہیں تھے, آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ میں دوسرا مدرس ہوں. 8 دسمبر 1990 میں مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا, اور مسرور عطاری مرحوم جو تھے یہ ہمارے دوسرے مدرس تھے. اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً انہوں نے 35 سال خدمت قرآن مدرسۃ المدینہ میں مختلف ذمہ داریوں پر رہے, اور سب سے بڑا جو آپ کا تھا کہ آپ مدرسۃ المدینہ کے اصول و ضوابط بنانے میں, جن کو مدنی پھول بولتے ہیں, مدنی پھول بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار تھا, اور بارہا ہمارے مشورے ہوتے تھے اور مدنی پھولوں پر یہ کام کرتے تھے. اور الحمدللہ اگر ہم یوں کہیں کہ مدرسۃ المدینہ کے 92% جو مدنی پھول ہیں اصول و ضوابط ہیں, ان میں ان کی مشاورت شامل ہوتی تھی, بلکہ کمپوز بھی بعد میں یہی کرتے تھے, اور اگر کہیں غلطی ہو کوئی اونچ نیچ ہو تو یہ بتاتے تھے کہ یوں نہیں یوں ہے یوں نہیں یوں ہے, مدنی مشورے میں یوں تھے ہوا. تو بہت ہی زبردست ہمارے اسلامی بھائی تھے, یہاں تک کہ بعض اوقات ہمارے دو دو تین تین دن کے مجلس میں مشورے ہوتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی ان کو غصے میں دیکھو, حالانکہ کئی باتوں میں بحث و تکرار ہوتی ہے آپس میں, مدنی پھولوں میں اصولوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ بس مسکراتے رہتے تھے. اور با اخلاق میں نے تو ان کو پایا, اور میں نے تقریباً 2005-06 سے میں ان کو جانتا ہوں, اور مدرسۃ المدینہ کی فیلڈ سے ظاہر ہے میں بھی وابستہ ہوں, اس شعبے کو دیکھ رہا ہوں مدرسۃ المدینہ بوائز کو. تو میں نے ان کو بد اخلاقی کرتے ہوئے یا اس طرح کا جو ایک دعوت اسلامی والوں کا مزاج نہیں ہوتا اس میں میں نے ان کو نہیں دیکھا, اور الحمدللہ آپ نے مدرسۃ المدینہ کے نظام میں بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. ابھی فی الحال آخری وقت میں یہ مدرسۃ المدینہ میں جو اسکول پڑھاتے ہیں اس سسٹم کو یہ دیکھ رہے تھے, اور مدرسۃ المدینہ کے یہ اہم رکن تھے, اور مجلس مدرسۃ المدینہ پاکستان سطح کے بھی رکن رہے ہیں, اور کافی ہمارا آپس میں رابطہ رہا ہے, تو میں نے ان کو بہت اچھا پایا الحمدللہ. میرے یہ حسن ظن ہے کہ الحمدللہ مسرور بھائی ایک اچھے مسلمان اور اچھے باخلاق اسلامی بھائی اور مبلغ تھے. اللہ پاک ہمارے مسرور اتاری مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور ان کے دینی جو خدمات ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور اس کی بہتر جزا ان کو عطا فرمائے.
اللہم آمین.
یہ ہمارے قاری لیاقت صاحب سید دانش شاہ صاحب کی بھی ایک مختصر وائس ہے, آئیے وہ بھی سنتے ہیں.
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. قاری مسرور اتاری مدرسۃ المدینہ کی اولین اسلامی بھائیوں میں شامل تھے. یکم ستمبر 1991 یعنی 1 سپٹمبر 1991 میں 20 سال کی عمر سے مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہوئے, اور کم و بیش 35 سال مدرسۃ المدینہ سے وابستگی کا سلسلہ رہا. مدرسۃ المدینہ سبز مارکیٹ, مدرسۃ المدینہ شہید ملت, مدرسۃ المدینہ ملت ٹاؤن, مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال, مدرسۃ المدینہ شیر شاہ, ان مدارس میں بطور ناظم و مدرس اپنی خدمات انجام دیں, مختلف کورسز کروائے, نظامت کورس کروائے, اور جس کو بھی یوں ہی بعد ازاں مختلف ذمہ داریوں پر قاری صاحب متمکن رہے, اور اپنے انتقال تک مجلس مدرسۃ المدینہ کراچی کے رکن رہے. مدرسۃ المدینہ کا مکمل نظام ڈیزائن کرنے میں قاری صاحب کی بے حد اور بے انتہا کوشش رہی. کتنی ہی غصہ دلانے والی بات کیوں نہ ہو, مزاج میں نرمی نرمی اور نرمی ہی دیکھی. یہ ساری محنت ان کی اپنی ہوتی مگر اس کا کریڈٹ کسی اور کو دیتے. وقت کے انتہائی پابند تھے. ایک وقت ایسا بھی رہا کہ شیر شاہ سے ملت ٹاؤن مدرسۃ المدینہ جایا کرتے, اور شیر شاہ سے ملت ٹاؤن کا فاصلہ بھی اچھا خاصا ہے, مگر وقت پر پہنچ جاتے, نماز فجر پڑھ کے نکلتے اور وقت پر مدرسے پہنچتے. اللہ پاک قاری صاحب کی خدمت قرآن کا جو 35 سالہ عرصہ ہے, 35 سالہ سفر ہے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
ابھی ایسا بھی ہوا کہ گرمی کی شدت جیسی بڑی تو یہ چونکہ کچھ پوائنٹس بنایا کرتے تھے, مدنی پور لکھا کرتے تھے, تو فوراً ہی ناظمین کو بھیجنا شروع کیا کہ دیکھیں گرمی زیادہ ہے, بعض بچے جو ہے وہ پانی پینے کی اجازت مانگنے میں ہچکچاتے ہیں, تو آپ ذرا خیال رکھیے گا بچوں کو پانی اگر وہ پینے کی اجازت مانگے تو بھی بھیجنا ہے, اور نہیں پینے تو بھی ان کو پلانا ہے. تو اس طرح کے بھی ان کے جذبات تھے, اور ان کے بیٹے جو ہے وہ ابھی کل ہی کی بات ہے, وہ بتاتے ہیں کہ تیسرے روز 4 مئی کو صبح کے وقت کہتے ہیں میں یعنی حماد رضا اتاری اور چھوٹے بھائی حامد رضا اتاری یہ ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے گئے, تو اس روز پیر اور منگل کی درمیانی شب میرے چھوٹے بھائی حامد رضا نے اذان فجر سے قبل ایک خواب دیکھا کہ والد محترم قاری مسرور احمد اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر حاضر ہیں, اور قبر کی ایک جانب سوراخ ہے اور اس میں روشنی ظاہر ہو رہی ہے. جب قریب جا کر اس سوراخ سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد قاری مسرور احمد اتاری اپنی قبر میں دو دانوں تشہد کی حالت میں بیٹھے, اور قبر کے اندر سے قبر اندر سے ایک نور سے منور ہے, اور اس نور سے آس پاس کی قبریں بھی روشن ہو رہی ہیں.
ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا وہ گرمی کی شدت کے تعلق سے مجھے بھی مطلب یہ پیغام ملا ہے کہ بعض بچے قاری صاحب سے پانی پینے کی اجازت مانگنے میں ہچکچاتے ہیں, یوں پانی کم پیتے ہیں, یہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے وغیرہ. یہ اچھا اب انہوں نے جو مشورہ دیا نا, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شریع رہنمائی لے کر اس کو نافذ کر دیا جائے, وہ سمجھ میں آنے والا ہے. اگر صبح 2 وقت اور دوپہر میں 2 وقت کلاس کے تمام بچوں کو پانی پلانے کی ترکیب بنائی جائے تو یوں پانی کا وقفہ سمجھ کر تمام بچے پانی پی لیں گے. اس کا طریقہ یہ ہو کہ کلاس میں 2 یا 3 جگ اور گلاس ہوں, اور 2 یا 3 بچے لائن سے ڈیسک پر بیٹھے بچوں کو پانی پلائیں. پانی میں کچھ برف ڈال کر پانی کو نارمل ٹھنڈا کر لیا جائے تو بچے زیادہ پانی پی لیں گے. ہر مدرسے کا جائزہ لیا جائے کہ اس مدرسے میں گرمی کی شدت سے بچنے کی سہولیات ہیں یا نہیں، یعنی چھت کی کیفیت کیا ہے، ٹین کی چادریں تو نہیں، لائٹ تو نہیں جاتی، اگر جاتی ہے تو متبادل جنریٹر یا سولر کی کیا ترکیب ہے وغیرہ۔ یہ ماشاءاللہ بچوں کی انہوں نے ہمدردی کی ہے، بالکل سمجھ میں آتا ہے۔
اور یہ 30 اپریل کو کی ہے، یعنی دو مئی کو انتقال ہوا، 30 اپریل کو یہ بھیجا ہے۔
سبحان اللہ، بالکل آخری میں جاتے جاتے 30 اپریل لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا پیارا مشورہ دے گئے، تو اس کو آپ نافذ کریں۔ اچھا، اب مدرسوں میں تکلیفیں تو یہ بھی ہیں گرمی میں، جیسے ٹین کی چادر جو بول رہے ہیں نا، گرمیاں بہت ہیں۔ اور ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تو مدرسے نہیں جا پا رہا، گرمی بہت ہوتی ہے۔ اب وہ عادی ہے اے سی کا، تو اب یہ دیکھ لیں جہاں جہاں ممکن ہو، اس پر آپ مومنٹ چلانی پڑے گی کہ اے سی لگائے جائیں۔ تو قرآن شریف پڑھنے آتا کون ہے یار، دین سیکھنے آتا کون ہے؟ تو اب جو آتے ہیں ان کو اگر ہم سہولتیں دیں گے تو آتے رہیں گے، تو حافظ بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، آگے جل کے جامعۃ المدینہ میں مدرس بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، جو بھی مطلب ترقی کریں گے۔ اگر ہم ان کو معیاری کھانا نہیں دیں گے یا معیاری طور پر جو سہولتیں نہیں دیں گے، گرمی میں یہ تپتے رہیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے مہربانی کر کے ہماری مجلسیں بھی اس میں ایکٹیو ہوں، اور یہ سہولتیں جہاں جہاں ممکن ہو، شرعی رہنمائی کے ساتھ چلنا ہے آپ کو، یہ وہ سہولتیں پرووائڈ کریں تاکہ یہ ہمارے مدارس، ہمارے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، یہ سب خوب ترقی کریں۔ اسی طرح دار المدینہ والے بھی، یہ سب مطلب اس کی ترکیبیں بنائیں کہ ہم مطلب یہ، اور پانی پلانے کا تو بڑا سمجھ میں آیا ہے کہ جامعات المدینہ والے بھی اس کو کریں، سارے مدارس المدینہ جو ہیں یہ بھی کریں، دار المدینہ والے بھی یہ پانی کا جو سلسلہ بتایا گیا، یہ پانی پلائیں ان کو۔ مجھے تو یہ بھی تشویش ہے، گردے بہت فیل ہو رہے ہیں، مجھے جو کیس آتے ہیں نا، یہ پانی کی کمی، پانی پیتے نہیں ہیں۔ اچھا، گرمیوں میں پانی نہیں پیتے، پسینہ رہا سا پانی نکال دیتا ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، پھر نڈال ہو جائیں گے کبھی، یعنی کہ بعض صورتوں میں اموات بھی ہوتی ہے اس سے۔ اس لیے پانی تو بچوں کو بھی پلانا چاہیے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ پانی پیئے 10-12 گلاس، بلکہ حسب ضرورت اگر پسینہ بہ گیا، کوئی مشقت کا کام کیا، 2-4 گلاس اور بڑھا دیں، کمی پانی کی نہ رہے بدن میں۔ انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، نیت کریں عبادت اور قوت حاصل کرنے کی، انشاءاللہ اس کے ثواب کے حقدار ہوں گے۔ مدرسوں میں وہ جگ رکھ دیں یا کولر رکھ دیں، جو بھی سہولتیں ہوں، وہ برف کی ترکیب جو بتائی، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گرما گرم پانی کون پیے گا، تو اسی یعنی کہ ترکیب ہو کہ یہ بچے پانی پئیں اور ان کی صحتیں اچھی رہیں۔ اچھا، مزید وہ مسرور بھائی کے تعلق سے کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک جامعات المدینہ فیضان ضیاء مدینہ سیکنڈ ایئر کے طالب علم کا بیان ہے کہ قاری مسرور صاحب کو سانس کی بیماری تھی، انہیں اس کا انجیکشن لگتا تھا، 2 مئی 2026 رات 12:30 بجے اچانک طبیعت خراب ہوئی، ان کے فیملی پنجاب گئی ہوئی تھی، فیملی سے مراد شاید بیوی ہو سکتا گئی ہوں۔ تو قاری صاحب نے ہمارے چاچو کو کال کی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہا۔ چاچو نے مجھے اور میرے ایک اور چاچو کو بھیجا، ہم نے انہیں بائک پہ بٹھایا تو ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ہم رکشہ لینے گئے تو قاری صاحب وہیں لیٹ گئے اور 5 بار اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھا، اور 55 سال کی عمر میں کراچی میں فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم مرحوم کی خدمات دینیہ قبول فرمائے، مرحوم کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب کرے۔ اللہ پاک مرحوم کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ قاری مسرور عطاری مرحوم عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے خدمت قرآن کے شعبے مدرسۃ المدینہ کے سینئر ترین مدرس یعنی ٹیچر تھے. میں مرحوم نے مدرسۃ المدینہ میں تقریباً 35 سال خدمت سر انجام دی, جبکہ اس کے علاوہ معاونت برائے اسلامی بہنیں شاہ فیصل ٹاؤن اور مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی اسکولنگ سسٹم میں بھی ذمہ دار تھے. اللہ پاک ان کو غری کے رحمت کرے, درجے ان کے بلند فرمائے. میں مرحوم کے شہزادے حماد رضا عطاری اور حامد رضا عطاری اور مرحوم قاری مسرور کے بھائیوں عبدالصبور عطاری, عبدالشکور عطاری اور منصور عطاری اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے, مرحوم کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے. اب یہ بیٹے جو ہیں ان سب سے درخواست ہے, مجھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, سب مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں, اگر چھوٹے ہیں قاری بنے, حافظ بنے, اپنے ابو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدمت قرآن کریں اور جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ لے کر درس نظامی کی بھی سعادت حاصل کریں. بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ بھی دعوت اسلامی کا دینی کام کریں اور اسی طرح قرآن کریم کی خدمت میں لگیں اور سب قافلے میں سفر کریں مرحوم کے سال ثواب کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے ابھی گلریز بھائی کے حوالے سے جو مسجد کے اپنے 25,000 روپے شامل کرنے کا فرمایا تھا تو وہ تو مجھے ہاتھوں ہاتھ مل گئے. ایک اور سید صاحب نے 25,000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, آن لائن کر دیے, انہوں نے بھی پیغام دیا ہے.
مجھے پیش کیے؟
جی آپ کی خدمت, یہ انہوں نے لکھا یہ آپ کے لیے دیے.
میں قبضہ کروں گا تو میری ملک ہوگی, آپ میرے وکیل کی حیثیت سے قبضہ کر لیں اور یہ بھی فیضان گلریز میں لگا دیں انشاءاللہ. اللہ سید صاحب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے, برکتیں نصیب فرمائے, اب سب مل کے مسجد بنا دو یار. اللہ آپ سب کو برکتیں دے گا, جو جو مسجد میں چندہ لے گا دے گا انشاءاللہ اس کا جنت میں گھر بنے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
محمد.
نگران شورا نے بھی ایک مدنی بہار بیان کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ماشاءاللہ
تاریخ کر رہا ہوں. 9 مئی 2026 کو ہم بیلنٹائر جو ملاوی کا ایک شہر ہے وہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر تھا, ہمیں گاؤں کی طرف گئے. آج تو وہاں پر مجھے ایک مدنی بہار پتا چلی, جس مسجد میں جا کر ہم نے وہاں نماز ظہر ادا کی, الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ مسجد بنائی. تو پتا چلا ہے کہ وہ جو یہ جو جگہ ہے, یہ جگہ پر یہ بہت پہلے ہمارے اسلام بھائی گئے ہوں گے اور وہاں ان کو نماز کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی تو یہ جگہ ان کو نظر آئی, کچھ لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ جگہ لے گئے یا مسجد نہ بنا دیں. تو معلومات دی تو پتہ چلا یہ جگہ وہاں کی کوئی خاتون ہے جو وہاں کی بڑی کہلاتی ہے, وہ یہ جگہ اس کی تھی جو نان مسلم تھی. تو ہمارے اسلام بھائی نے رابطہ کیا تو کہ ہمیں یہ جگہ آپ دے دو تو ہم یہ یہاں مسجد بنائیں, کیونکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد ہو رہی ہے تو وہ نماز کے لیے جگہ ہو جائے گی, مسجد ہو جائے گی. تو سورت نے کہا پہلے کچھ لوگ آئے تھے تو انہوں نے جگہ میں نے دے دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں نماز پڑھتے رہو. تو اگر آپ کو مسجد کے لیے چاہیے تو ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو اس نے فری وہ ساری جگہ دے دی ہمارے اسلامی بھائیوں کو, اور ہمارے اسلام بھائی نے اس جگہ لے کے وہاں مسجد کا کام شروع کیا. جب اس نے مسجد کی جگہ دی تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے اس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور وہ عورت مسلمان ہو گئی. آپ غور کریں کہ مسلمان ہونے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا, اور وہ الحمدللہ ایمان لا چکی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے.
سبحان اللہ,
اللہ پاک نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی کہ اس کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی. کہ ہمارے اسلام بھائی کو جب پتہ چلا تو وہ نماز جنازہ کے لیے گئے کہ ہمارے انتقال ہو گیا ہے. تو جیسے ہمارے اسلام بھائی ان کے نماز جنازہ کے لیے جب ان کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ دور سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ہمارے یہاں کی ایک عورت کا نماز جنازہ یہ پڑھ رہے ہیں, اتنا سفر کا کرائے, تو ہمارے اسلام بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کی اور جنازے میں پہنچنے کی وجہ سے وہاں اور بھی کئی جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا.
سبحان اللہ,
الحمدللہ ایک بڑی خوبصورت آج مجھے مدنی بہار پتہ چلی. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
اور جس طرح ہمارے اسلام بھائی سفر کرتے ہیں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, آج بھی الحمدللہ تقریباً ہم جہاں گئے تھے وہاں چار غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کرے کہ ہم سفر کرتے رہے اور یہ جنازے میں ہمارے اسلام میں پہنچے تو اس کی بھی ہمیں ایک مدنی بہار پتہ چلی. تو بہت خوبصورت مدنی بہار تھی, میں نے کہا اب تک پہنچا ہوں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, مسجد بنانے کی بھی کیا بات ہے, اس کی برکتیں. سبحان اللہ, اللہ مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے.
ماشاءاللہ فیضان گلریز مسجد کے لیے 1,26,000, 1,25,000 اور بھی کئی ایک نیتیں آئی ہیں ماشاءاللہ, بلکہ کئی ایک نے تو جمع کرانے بھی شروع کر دی.
سبحان اللہ, بن جائے گی انشاءاللہ.
انشاءاللہ
کاش وہاں جا کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوتا. حسرت ہی حسرت ہے بس. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانك
اللهم
وبحمدك
لا
إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
استغفرك
وأتوب إليك.
سبحانك
اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
استغفرك
وأتوب إليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پوتے حضرت علامہ مفتی حماد رضا المعروف نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ امام اہل سنت کی صحبت و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی؟ سوال نمبر 2, حضرت نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام شریف میں مدرس مقرر ہوئے؟ سوال نمبر 3, حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی وحشت و تنہائی کی شکایت کی تو اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
2 مئی 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، 11ویں اسلامی مہینے ذوالقعدہ کے ساتھ جو لفظ الحرام لگایا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حرمت یعنی عزت والا۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا پرندہ ہے جو جہاں بیٹھتا ہے لعنت ہی لعنت کرتا ہے؟ جواب، کوا۔ سوال نمبر 3، مٹی کے برتن میں کھانا پینا کس سے قریب تر ہے؟ جواب، توازو یعنی عاجزی سے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد زاہد سعید احمد، پھلروان پنجاب پاکستان، محمد یونس اتاری نارتھ کراچی سندھ پاکستان، زین جامی فیصل آباد پنجاب پاکستان، تنویر احمد اتاری جامعہ المدینہ گمبٹ سندھ پاکستان، سید عادل اتاری میرپور خاص سندھ پاکستان، محمد کاشف اتاری قاسم آباد حیدرآباد سندھ پاکستان، محمد عبد القدیر اتاری خان کا شریف بہاولپور پنجاب پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد کاشف اتاری قاسم آباد حیدرآباد سندھ پاکستان، ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیدان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔
خادم سے حسن سلوک، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال خدمت اقدس میں رہا لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یا رب کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ دل جوئی کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والا بنا اور ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
دل جوئی کے فضائل، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے خوشی کا فرشتہ، دل جوئی کی ایک آسان صورت، دل جوئی کی مختلف صورتیں، 20 سال تک نابینا رہے اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرنچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ عجیب آزمائش، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ عجیب آزمائش، دنیا بھر میں اسلامی بھائی، 9,06,431 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں، 7,90,670 مجموعی کارکردگی، 16,97,101 1,697,101
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔